ہم سب یہ بتائیے گا کہ سوال ہمیں موصول ہوا، ایک صاحب نے پوچھا کہ محمد بن عبد الوہاب کی جو تحریک تھی، ان کی جو شخصیت تھی، انہوں نے جو کام کیا اس کی نوعیت کیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے اثرات کو، اور بنیادی وہ فکر کیا تھی جس کو لے کر وہ اٹھے ہیں عالم عرب میں، اور آج جو ان کی تحریک تھی وہ کس موڑ پر کھڑی ہوئی ہے؟
میرے نزدیک ان کی تحریک بھی اسی طرح کی ایک تجدیدی تحریک تھی جیسے ہمارے ہاں وقتاً فوقتاً اٹھتی رہی ہیں۔ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس دین کی بنیاد توحید ہے، اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی پوری دعوت کا محور یہی ہے، اس نے جتنی بحث مشرکین کے ساتھ کی ہے اسی توحید پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں توحید کی یہ حیثیت بھی ہے کہ جب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں تو گویا اپنے لیے جنت کی ضمانت حاصل کر لیتے ہیں۔
ٹھیک،
یہ بات قرآن مجید نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو اپنے قانون کے مطابق معاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ جانتے بوجھتے شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے وقتاً فوقتاً عالم اسلام میں ایسی شخصیات پیدا ہوتی رہی ہیں کہ جو لوگوں کو توحید کی حقیقت بتائیں، اس کے لوازم بتائیں، اس کے اطلاقات بتائیں۔ اس معاملے میں بھی دو زاویہ نظر ہیں۔ ایک زاویہ نظر وہ ہے کہ جو صوفیانہ تعبیرات کے تحت پیدا ہوا، جس میں توحید اصل میں بہت سے درجات کا موضوع بن جاتی ہے، اور اس میں یہ عوام کی توحید ہے، یہ خواص کی توحید ہے، یہ خص الخواص کی توحید ہے، اور بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں منزل کی حیثیت وحدت الوجود کے تصور کو حاصل ہے۔ اس کے پہلو سے بھی بہت سے لوگ چیزیں لکھتے رہتے ہیں، لوگوں کی اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے توحید کے وہ پہلو جن کا تعلق عوام کی زندگی سے ہے، یعنی کیا وہ کسی سے استعانت تو نہیں کر رہے، کیا وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو معبود تو نہیں بنا رہے، کیا وہ نظر نیاز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات کی ہیں ان کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں جو تاویلات کے نتیجے میں کسی بھی مذہبی گروہ میں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کی اصلاح کرنا یہ ہمیشہ سے اہل تجدید کا موضوع رہا ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب نے بھی ایک تو اسی چیز کو موضوع بنایا۔ ان کی جو توحید پر کتابیں ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں تو اسی طرح کی کم و بیش صورت سامنے آتی ہے جس طرح کہ شاہ اسماعیل شہید کی تقویت الایمان میں ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو دونوں کا تعلق بھی پیدا کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔
اچھا،
جبکہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس وقت آپ خواص کے پہلو سے دیکھتے ہیں تو اس میں شبہ نہیں کہ وہاں پر وہی بحثیں ہوتی ہیں، یعنی وحدت الوجود کی بحثیں، اللہ کے سوا کوئی اور مقصود نہ رہے اس کی بحثیں، اس کائنات کے بارے میں آپ کیا تصور رکھتے ہیں، کائنات کو کیا حیثیت دیتے ہیں، اسباب اور وسائل کو کہاں رکھتے ہیں، اس طرح کی بحثیں فلسفیانہ سطح پر وہاں زیر بحث آتی ہیں۔ اس میں بھی لوگ بہت سی چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں اپنے طور پر، اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو اس درجے کو پانا ہے تو وہاں آپ کی توحید یہ ہونی چاہیے۔ میں اس پر بہت نقد کر چکا ہوں اور یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ بالکل بے بنیاد بحثیں ہیں، قرآن و حدیث میں اس کے لیے کوئی اساس تلاش نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ادھر جو دوسرا پہلو ہے، اس میں ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اللہ کے صالح بندوں کے بارے میں اگر کوئی غلط تصورات قائم کر لیے گئے ہیں یا اس میں غلو ہو گیا ہے تو اس کی اصلاح زیادہ مقصود ہوتی ہے۔ تقویت الایمان میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے، اور محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے۔ تو ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے ہاں ایک آئیڈیل رہا ہے وہ یہ کہ کسی خطہ ارض میں دین کو نافذ کیا جائے۔
ٹھیک،
ہماری چونکہ تاریخ خلفائے راشدین سے شروع ہوئی ہے، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پیغمبری کی حیثیت سے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، بلکہ ایک ریاست قائم ہو گئی، اور اس ریاست میں نبیوں کے طریقے کے اوپر ایک حکومت الہیہ وجود میں آئی۔ اس حکومت الہیہ کی نیابت خلفائے راشدین نے کی، تو تاریخ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ تو اس میں بہت سے صالحین یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ کسی خطہ ارض میں، بلکہ خطہ ارض سے بھی آگے بڑھ کے پوری مسلمان امت میں اسی طرح کی خلافت، اسی طرح کا نظام دوبارہ قائم ہو۔
ٹھیک،
تو یہاں پر بھی یہ صحیح ہوئی اور کئی مرتبہ ہوئی۔ ترکوں کی حکومت یہاں قائم رہی ہے ایک لمبے عرصے تک، اس پر بہت سے اعتراضات بھی تھے، بدعات کے حوالے سے بھی اعتراضات ہوتے تھے، اس کے رویوں کے بارے میں بھی اعتراضات ہوتے تھے، اس کے جو معاملات رہے ان پر بھی لوگ نقد کرتے رہتے تھے۔ تو ایک پہلو یہ تھا کہ اس حکومت کو ختم کر کے اہل توحید کی حکومت قائم کی جائے، اور اس طرح سرزمین عرب کو ہر طرح کے شرک سے بالکل پاک کر دیا جائے۔ اور دین کے احکام یا شریعت کے احکام ریاست کی سطح پر معاشرے پہ نافذ کیے جائیں. تو یہ دوسرا پہلو تھا, اس کو انہوں نے دریا کے حکمرانوں کے ذہنوں میں پھونکا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جنگی نوعیت کی کیفیت عرب میں پیدا ہوئی. اس میں دو تین کاوشیں ہوئیں جس میں پہلے کچھ ناکام بھی ہو گئیں, یہاں تک کہ پھر ان کے زیر اثر یہ جو موجودہ سعودی خاندان کی حکومت ہے یہ قائم ہو گئی. اور اس حکومت کی بنا بھی ان دو اصولوں پر رکھی گئی کہ اگرچہ سعودی خاندان حکمران کی حیثیت رکھے گا اور انہوں نے بادشاہت بھی قائم کرنے کا اعلان کر دیا, لیکن مذہبی معاملات آل الشیخ کے پاس رہیں گے, یعنی شیخ عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب. تو کم و بیش یہی نظم ہے جو اب کچھ مزمل ہو رہا ہے اور اس میں حکمران زیادہ طاقت حاصل کر رہے ہیں, بلکہ اگر آپ غور کریں تو کم و بیش وہی تاریخ سامنے آ رہی ہے جو ایک زمانے میں پاپائیت کے اور یورپ کے حکمرانوں کے درمیان لکھی گئی. تو اس طرح کی کچھ صورتحال تو پیدا ہو رہی ہے, لیکن ایک لمبا عرصہ کم و بیش ایک صدی تک ان کے اثرات رہے. ان کا ایک ضمنی پہلو یہ بھی ہوا کہ امام ابن تیمیہ یا حنابلہ کا نقطہ نظر جو اس سے پہلے کبھی اقتدار تک نہیں پہنچ سکا تھا, تو وہ بھی اقتدار تک پہنچا اور ایک لحاظ سے جزیرہ نما عرب میں حنبلی نقطہ نظر کو غلبہ حاصل ہو گیا.
اچھا,
تو یہ مختصر باتیں ہیں جن کا تعارف ہے, ورنہ جہاں تک ان کی اپنی ذاتی شخصیت کا تعلق ہے ان کے طریقے سے ان کے کام کرنے کے انداز سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اتفاق بھی کر سکتے ہیں. نیت بہت اچھی, اصلاح کا جذبہ, تجدید کی خواہش, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے امتیازات ہیں, اور اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ان کو قدر کی نگاہی سے دیکھنا چاہیے.
ٹھیک, ہم سے بتائیے گا کہ یہ جو محمد بن عبد الوہاب کے فکر کے اثرات ہوئے اور ہم آج تک دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر حرمین شریفین کے اندر ایک بہت حساسیت پائی جاتی ہے انتظامی سطح پہ, ریاست کی سطح پہ. زائرین ظاہری بات ہے دنیا بھر سے وہاں جاتے ہیں, مختلف نقطہ نظر کے حاملین ہیں, لیکن انہوں نے بہت اقدام کر کے کوئی بدعت کوئی مشرکانہ روایت یہ جنم نہ لے سکے, پیدا نہ ہو سکے, اس کو روکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حرمین کے معاملے میں کوئی بھی اگر حکومت قائم ہو تو اس کو یہ ایگریسو حساسیت دکھانی چاہیے؟
اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ توحید کا مرکز ہے, وہاں پر کسی شرک کو گوارا نہیں کرنا چاہیے. جزیرہ نما عرب کے معاملے میں اللہ کا قانون بہت مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک زمانے میں فلسطین کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا, اسی کو تقدیس کہتے ہیں دینی اصطلاح میں. چنانچہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں نا الارض المقدسہ کے الفاظ آئے ہیں فلسطین کے لیے. تو یہی حیثیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب قیامت تک کے لیے جزیرہ نما عرب کو حاصل ہے. تو جزیرہ نما عرب میں تو یہی ہے کہ وہاں مسلمانوں ہی کی حکومت ہوگی, وہاں پر کوئی غیر مسلم مستقل طور پر رہائش اختیار نہیں کر سکتا, یہ چیز قانون کے طور پر طے کر دی گئی ہے. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ لا یجتمع فیہ دینان, اس میں کبھی بھی دو دین جمع نہیں ہوں گے. اور شرک کے معاملے میں, توحید کے معاملے میں بھی وہاں کے احکام بہت خصوصی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت غلبہ قائم ہو گیا تو پھر شرک کے تمام مظاہر کو جزیرہ نما عرب سے مٹا دیا تھا.